بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد گرمی کا موسم تھا، حدت تھی، جلن تھی، حبس تھی اور لو تھی، انگریز کی فوج کا قانون کہ جن سپاہیوں نے غلطیاں کی ان کی مختلف سزائیں ہوا کرتی تھیں، اور آخری سزا یہ ہوتی تھی کہ ان کی پیٹھ پہ بہت بڑا بوجھ اینٹوں اور پتھروں کا ڈال کر انہیں ایک بڑے گراؤنڈ میں سخت گرمی میں چکر کٹواتے تھے۔ ایک شخص ان کے پیچھے ہوتا تھا جس کے پاس کوڑا ہوتا تھا، جس کی چال میں ذرا غفلت ہوتی تھی اس کی کوڑے سے خبر لیتا تھا، اور ایک فوجی افسر اس ساری کاروائی کی بیٹھ کے نگرانی کرتا تھا، اور صبح سے لے کر دوپہر تک وہ پھرتے رہتے تھے سخت گرمی میں، نہ بیٹھنا ہوتا تھا، نہ پانی ہوتا تھا، نہ کھانا، نہ پینا۔ ان میں جو بے ہوش ہو جاتا تھا اس کو فوراً ہسپتال ڈالتے تھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا رعایت کا، یا مر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں، کیونکہ قانون قانون ہے اور قانون کو مسلسل توڑنے والے کی آخری سزا یہی تھی، یا مسلسل غلطیاں کرنے والے کا آخری انداز اصلاح کا یہی تھا۔ انگریز افسر بیٹھا ہوا ہے، میجر ہے، اور سپاہی ان کو پٹھو لگے، وزن پیچھے لگے اور وہ چکر کاٹ رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہوا اور وقفہ ہوا کھانے کا اور پانی کا، انہوں نے وزن اتارا اور سب پانی کی طرف دوڑے، اور ان میں ایک سپاہی ایسا جو ایک طرف سائے میں بیٹھ کے ہانپ رہا، اور وہ نڈھال ہے۔ انگریز افسر سب کی بیٹھا نگرانی کر رہا اور سب کو بیٹھا دیکھ رہا، نہ اس نے کچھ کھایا نہ پیا، بس وہ سائے کے نیچے نڈھال بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، سب نے پیا بھی کھایا بھی، اور کھانے پینے کے بعد پھر سے سزا کے لیے انہیں تیار کیا گیا، اور پھر وہی وزن اور پھر وہی بوجھ، یعنی جو وقت سپاہی کی ڈیوٹی کا تھا وہی سزا کا تھا۔ جس وقت سب کو چھٹی ہونی تھی اسی وقت ان کو چھٹی ہونی تھی۔ سپاہی نے، میجر نے اس کو بلایا، اس سپاہی کو، کہ تو نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، جناب ہمارا رمضان ہے اور میرا روزہ ہے۔ پوچھا، روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے روزے کی تفصیل بتائی، رمضان کی تفصیل بتائی جو اس کی معلومات میں تھی جتنی، اور کہا کہ اس لیے، یہ پیچھے والی کھڑکیاں کھول دیں، ذمہ دار حضرات ہیں اس حال کے کوئی؟ اچھا ہیں، ٹھیک۔ اس کی جتنی معلومات تھی اس نے رمضان کی معلومات دی، اور رمضان کی معلومات کے بعد اس نے کہا، اچھا یہ اسلام ہے، عجیب انسان ہے، اس کی قربانی، اس کے مجاہدے، اس کی برداشت ایسی بن گئی، اس نے جا کے اس کے دل پہ چوٹ ماری، اس کے دل پہ چوٹ لگی، اور اس کے دل پہ چوٹ لگی ایسی کہ اس کے اندر کا کفر ٹوٹ گیا اور اس کا تالا کھل گیا۔ جلندر کا تالا کھلا تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ اسلام کے بارے میں لٹریچر کچھ معلومات چاہیے. وہ سپاہی فراہم کر سکا یا نہیں لیکن اس سے جستجو ہو گئی کہ اسلام کیا چیز ہے, اتنی سخت گرمی اور اتنی لو اور میدان اور وزن اور ان کو چکر کٹوانا, اچھے خاصے نڈھال اور بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور اس نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا نہ کچھ بھی نہیں. اس قربانی نے اس کے دل پہ ایسی چوٹ ڈالی کہ اسے اسلام کی طرف متعارف کرانے میں اس سپاہی نے مجبور کیا, اور اس سپاہی کے قربانی نے, اس سپاہی کے مجاہدے نے, اور اس سپاہی کے صبر نے مجبور کیا. اس نے اسلام کا مطالعہ کیا, اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ حقائق میں پہنچا کہ اسلام کا عکس جو میرے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ نہیں ہے. اسلام کا اصل عکس تو امن کا ہے, ایمان کا ہے, سلامتی کا ہے, سکون کا ہے, انسانیت کی خیر خواہی کا ہے, اور انسانیت کے ساتھ اچھے اور سچے جذبے کا ہے. وہ مسلمان ہو گیا. نواب بہاولپور کے پاس گیا, صادق محمد خان عباسی رحمت اللہ علیہ کے پاس. اس نے اس کو اپنی فوج میں شامل کیا, میجر سے کرنل کا رینک دیا, اس کا نام عبد الرحمان رکھا. ہر سال لاہور میں انجمن حمایت اسلام کا ایک جلسہ ہوتا تھا, اور اس میں پورے برے صغیر کے بڑے بڑے لیڈروں کو بلایا جاتا تھا, اور پھر وہ لیڈر جاتے ہوئے انجمن حمایت اسلام کو اپنی کوئی ڈونیشن, کوئی چندہ دے جاتے تھے, کچھ عنایات کر جاتے تھے. نواب بہاولپور کو استدعا کی گئی, نواب بہاولپور نے ان کی استدعا کو قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد نواب بہاولپور یہاں آیا, اور اس کا اصل نام میجر میسی تھا, اور میجر میسی کو نواب نے رینک بڑھایا, کرنل بنا دیا, اور کرنل بنانے کے بعد اس کا نام کرنل عبد الرحمان رکھا. کرنل عبد الرحمان یہاں آیا, اور سب کے سامنے اس نے حمایت اسلام کا جلسہ تھا, بڑے بڑے لاہور کے مائدین لیڈر اور عوام بہت زیادہ تھے, سب کے سامنے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا. پھر نواب نے اسے اپنی فوج میں رکھا, اس کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا. نواب ایک زندہ دل انسان اور خدا ترس آدمی تھا, اور سخی آدمی تھا. اس نے زندگی ساری اس کے ساتھ نبھائی. آخر کرنل عبد الرحمان صاحب کا, میجر میسی کا انتقال ہو گیا. نواب نے اس کے ساتھ اپنی محبت نبھائی. شہر میں ایک سڑک تھی جس کو کینچی موڑ کہتے تھے, دو راہوں کے درمیان میں ایک جگہ تھی. نواب نے کہا کہ اس کو اس جگہ دفن کرو, میرا گزرنا ہوتا ہے, جب بھی گزروں گا میں اس کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے جاؤں گا. آج بھی اس کی قبر وہیں موجود ہے. روزے دار کی قربانی زندگیوں میں فیصلے نہیں لاتی, قوموں میں فیصلے لاتی ہے. 17 رمضان کی قربانی امت کے فیصلے کا ذریعہ بنی تھی. وہ 17 رمضان یوم بدر ہے, اس وقت ان کی قربانی امت کے فیصلے کا ذریعہ بنی. آج جو ہم مسلمان ہیں, آج جو ہمارے اندر ایمان کی شمع ہے, آج جو ہمارے اندر اسلام کی روشنی ہے, اس کی بنیاد وہ قربانیاں تھیں جو روزے اور رمضان کے نام پہ امت نے اب تک نبھائی ہیں. امت جتنی کمزور ہو جائے, امت جتنی ضعیف ہو جائے, امت جتنی ناکارہ ہو جائے ایمان کے لحاظ سے, لیکن یاد رکھیے گا, ہر دور میں روزہ رکھنے والے موجود رہیں گے, ہر دور میں قربانیاں دینے والے موجود رہیں گے. چاہے سورج سوانیزے پہ آ جائے اور روزے کا حکم ہو اور رمضان سر پہ ہو, تو روزہ رکھنے والے اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے, چاہے وہ تھوڑے ہوں یا قلیل ہوں. یہ حقائق ہمیشہ چلیں گے جب تک یہ دنیا اور یہ نظام باقی ہے. کیا میری بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں روزے دار کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں؟ جو اللہ نے اللہ کی حدود کو نہیں توڑتا، جو میرے رب کی محبتوں کو نہیں چھوڑتا، جو میرے رب کی قربانیوں، دی ہوئی قربانیوں کو قربان نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے. آج کی یہ گرمی، آج کی یہ حدت اور آج کی یہ جلن آپ سوچ نہیں سکتے کل کی ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے فیصلے کرائے گی اور کرا چکی ہے. دیکھیں ساری عبادتیں اللہ جل شانہ نے جتنے بھی دی ہیں ہر عبادت کے ساتھ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ عمل کرو گے 70,000 مثلا عیادت کرو گے صبح سے شام اگر کرو گے تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. ہر عبادت کے لیے میرے رب کا وعدہ ہے، سجدے پہ یہ دوں گا، قیام پہ یہ دوں گا، نماز پہ یہ دوں گا اور صدقے پہ یہ دوں گا، لیکن روزے کے لیے میرے اللہ کا وعدہ نہیں، بلکہ روزے کے لیے اللہ جل شانہ نے صرف اتنی بات فرما دی ہے اور مومن کے لیے اتنی بات کافی ہے جو میں کہنے لگا ہوں، غور سے سنیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. میں ایک دفعہ ایک پرانے ایم این اے تھے میلسی کے، دلاور خان چچی، بڑے پرانے آدمی تھے، نیک شریف آدمی تھے. میں ان کے ڈیرے پہ بیٹھا تھا، یہ منظر میں نے کئی دفعہ بیان کیا، بڑا رش تھا، لوگوں کا ہجوم تھا اور لوگ ان کے پاس آ رہے تھے اپنی درخواستیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل لے کے. کسی کو کارڈ دے رہے تھے، کسی کو رکا دے رہے تھے، پیٹیشن نمبر پڑا تھا، کسی کو خون کر رہے تھے، کسی کے ساتھ بندہ بھیج رہے تھے، مسلم لوگوں کے کام کرا رہے تھے. ایک بندہ آیا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور اس کو کہا، اس نے کوئی بات کہی، کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا. جب سب سے فارغ ہو گئے تو اس سے کہنے لگے، تو میرا اتنا خاص ہے، نہ تیرے لیے کارڈ ہے، نہ فون ہے، نہ قاصد ہے، نہ بندہ ہے، نہ اطلاع ہے، میں تیرے ساتھ خود چلوں گا تیرے کام کے لیے. وہ منظر مجھے یاد ہے، بورے والے کے ایم این اے تھے نسیم مہدی، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو ساتھ لیا اور ساتھ گئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف خط دیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے فون کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اطلاع کی جاتی ہے، اور چند ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ خود جایا جاتا ہے. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. اللہ پاک قیامت کے دن روزے دار سے کہے گا، بیٹھ جا، یا اللہ دیر ہو رہی، بیٹھ جا، خود میں ہوں. ساری دنیا کو، ساری انسانیت کو میں یہ اجر دے رہا ہوں اور تیرا اجر میں خود ہوں، بتاؤ، خود ہوں، بتاؤ. اونٹ پھسلا محمود غزنوی کا، قیمتی چیزیں اس پہ لدی ہوئی تھی بہت زیادہ اور ساری قیمتی چیزیں بکھر گئیں. جواہرات بھی تھے اور تحائف بھی تھے، بہت قیمتی چیزیں تھیں. غزنوی، محمود غزنوی شہنشاہ تھا، ایک دم آیا، ساتھ جتنے وزیر مشیر تھے سب سے کہا، جو جس کے ہاتھ آئے لے لو. ایاز بھی کھڑا تھا، خاموش کھڑا رہا. اس نے کہا تو نے نہیں لیا؟ اس نے محمود پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا آقا، اگر آپ میرے ہیں تو آپ کے سارے خزانے میرے ہیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے. جس کے ساتھ رب ہو گیا، جنت اس کی، مال اس کا، چیزیں اس کی، دولت اس کی، رزق اس کا، صحت اس کی، عزت اس کی، وقار اس کا، جاہ اس کی، شوق و منزلت اس کی، اور زیادہ سے زیادہ نسلوں تک رزق چلے، عزت چلے، وقار چلے، صحت چلے، اس کا جس کا رب ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں. تھکے ہوئے تراویح کے نام پہ بڑے لمبے روزہ، کتنے گھنٹے کا روزہ تھا آج؟ ہاں جی 16 گھنٹے کا. کتنے گھنٹے کا روزہ تھا؟ کوئی کہتے ہیں 17 گھنٹے کا. ہاں بھائی کتنے گھنٹے کا روزہ تھا؟ 16 گھنٹے کا روزہ. سوچا بھی ہے کہ 16 گھنٹے بھوک اور پیاس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے بندہ اس گرمی میں؟ یا پھر اس کی مدد کے بغیر بیٹھے ہیں آپ سارے کے سارے؟ کتنے سجدے لیے ابھی تراویح کے نام پہ؟ ہیں جی 40 سجدے. اور فرض کے کتنے سجدے بنے؟ 8 40 اور 8. چلو 2 سنتے پڑھ لی، 50 سجدے دے کے بیٹھے ہیں. اور 15 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا روزہ، اور نڈھالیاں گھر کی یادیں. آج مجھے ایک صاحب کہنے لگے، گھر میں فون بند رکھتا ہوں، اگر گھر میں فون کرتا ہوں تو بچے کہتے ہیں بابا کب آئیں گے آپ؟ کیا رب نہیں جانتا کہ بچوں کے پیار اور محبت کے جذبوں کو لے کے یہ میری محبت اور میری یادوں میں پڑا ہوا ہے؟ اس کا جی چاہتا ہے ایک کمرہ ہو، اس میں ایئر کنڈیشن ہو اور کوئی شور نہ ہو، بس اندھیرا ہو، ہلکا سی روشنی ہو اور اس میں سویا رہوں، اور اسی دوران میں پتہ چلے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر میں ظہر پڑھ کے پھر سو جاؤں، پھر عصر پڑھ کے کچھ چلو ذکر کر لوں، پھر مغرب کا وقت ہو جائے اور مغرب کے بعد پھر کھانا ہو، اور کھانے پہ دسترخوان پہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو، کوئی 8-10 قسم کے کم از کم کھانے ہوں، اور پھر میں کھاتا رہوں اور بہترین قہوے ہوں، لاجواب مشروب ہو. ہائے ہائے ہائے، سو گیا، پھر سو گیا، اور لاجواب مشروب ہو اور بہترین کھانے ہوں. اور یہ ایک خیال ہے، ایک گمان ہے. اور جب دسترخوان پہ کھانا آتا ہے، جی چاہتا ہے کھانا بھی کھا جائے، برتن بھی کھا جائے، لیکن جب کھانے بیٹھتے ہیں کچھ کھا نہیں سکتے. یہ کیا سچ ہے؟ ہمارے پرندے، ہمارا میرا لنگر چلتا ہے اللہ پاک کے فضل سے، اللہ مجھے خود چلواتا ہے، پرندوں کا لنگر ہے اللہ پاک کے فضل سے، تسبیح خانے کے 5 لنگر چلتے ہیں. ایک انسانوں کا لنگر ہے، دوسرا پرندوں کا لنگر ہے، تیسرا بلیوں کا لنگر ہے، چوتھا مچھلیوں کا لنگر ہے، اور 5واں قبرستان کا لنگر ہے، قبرستان کے کیڑے مکوڑوں کا. کتوں کا لنگر ہمارے پاس نہیں ہے، اسلام نے کتوں کو لنگر نہیں دیا. یہ 5 لنگر اللہ کے فضل سے اللہ چلا رہا ہوں. ہماری صورت یہ ہے کہ پرندوں کو روزانہ اگر ہمارا 50 کلو دانا اور 60 کلو یا 70 کلو لگتا ہے، تو گرمیوں میں وہ دانا گندم ہوتی ہے، اس میں مکئی ہوتی ہے، مکئی کا دانا، گندم کا دانا، جوار کا دانا، باجرے کا دانا، یہ مکس ہوتا ہے. ہر پرندہ اپنے ذوق کا کھاتا ہے. دسترخوان میں جو چیز جس کی طبیعت میں آئی چن لے. پھر ساتھ ہم نے گتے کے گھونسلے بھی رکھے ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہے تو وہیں ہو، پانی ہے تو وہیں ہو، نظام سارا بنایا ہوا ہے، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی، اس کا سلیقہ. کوئی ہمارے پالتو جانور نہیں. ہواؤں کا لنگر، فضاؤں کا لنگر، زمین کا لنگر، پانی کا لنگر، قبرستان کا لنگر اور بے زبان جانوروں کا لنگر. اور اس کے طفیل اللہ پاک طارق کو اور طارق کے بچوں کو روٹی دے رہا ہے, اور اس کے طفیل اللہ یابتشمی خانے کا لنگر چلا رہا, اپنی جناب سے غیب کے خزانے سے بغیر بھکاری بنایا. اللہ سدا چلاتا رہے, اللہ کبھی در در کا بھکاری نہ بنائے, اسی کے نظام سے یہ چل رہا. میں بازو کا دیکھتا ہوں کتنے خوش قسمت ہیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ دسترخوان پہ, اجتماعی دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ افطار کر رہے اور صحیح کر رہے, آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اس میں فقراء, اس میں غرباء, اس میں مساکین, اس میں آہیں بھرنے والے اور اس میں اللہ سے فریادیں کرنے والے, اس میں ایسے لوگ جن کے دل کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ دکھ ہے, اور ایسے لوگ جو یوں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کریم نے وعدے کیے ان لوگوں کے ساتھ کہ تمہارے منہ پہ پھیرنے سے ہاتھ پہلے پہلے میں تمہاری پوری کر دوں گا. اب کتنے خوش قسمت ہیں. آج میں اپنے کچھ دوستوں سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ دسترخوان بہت قیمتی ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے سحری افطاری, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے دعاؤں میں شامل ہونا بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. یہ فیصلے کرواتی ہیں یہ چیزیں ہماری نسلوں کے لیے, ہماری نسلوں کے لیے چیزیں فیصلے کرواتی ہیں. ایک فرد کی قربانی نے, ایک فرد کی قربانی نے اس ایک بندے کے ایمان کو لے لیا تھا, اللہ کی محبت میں اس کے کفر کے تالے ٹوٹ گئے تھے, اس کے دل کا زنگ اتر گیا تھا ایک شخص کی قربانی نے. اور پھر وہ ایک شخص نہیں بنا, اس نے بہت بڑا کام کیا تھا, اس کرنل عبد الرحمن نے بہت کام کیا اور اس کے ذریعے سے ایمان پھیلا, اسلام پھیلا, امن پھیلا, لوگوں کے دلوں میں مدینے والی کا عشق اور محبت پھیلی. قربانی ایک فرد نے دی, اور جہاں قربانی دینے والا ایک مجمع ہو تسبیح خانے میں, ایک مجموعہ ہو, جہاں قربانی دینے والا ایک مجمع ہو, ایک مجموعہ ہو, کہ طبیعت جہاں نڈھال ہو جائے اور جسم کہے کہ بس ہم بڑا کسی سے بات کرنے کو دل نہ چاہے, اور ادھر وقت تقاضا کر رہا ہو کہ اب ذکر خاص کا وقت ہے, اب تعلیم کا وقت ہے, اب دعا کا وقت ہے, اب مانگنے کا وقت ہے, تو اس وقت اندر کیا بیتتی ہوگی بتاؤ تو صحیح. کوئی شوگر کا مریض, کوئی میدے کا مریض, کوئی کمر کی درد کا مریض, کوئی ہڈیوں کے چٹکنے کا مریض, کوئی ایسا بندہ ہے زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا, کوئی ایسا ہے جو کرسی کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا, کوئی ایسا ہے اسے ٹانگ پھیلانا ضروری ہے. اللہ یہ ساری قربانیاں مجمع کی دیکھ رہا, اور مجمع کی یہ قربانیاں اکٹھی ہو رہی, اور اکٹھی ہونے کے بعد اللہ کے پاس پہنچتی ہیں, اور پھر اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. پھر اس کے جواب میں سارے مجمع نے کیا کہا تھا, مولا صبر کیا تھا, شکر کیا تھا, تیرا شکوا نہیں کیا تھا. اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے ہیں, پھر میں نے بھی ان کے ساتھ وہ فیصلہ کیا جو وہ گمان میں نہیں, ان کے خیال میں نہیں, ان کے احساس میں نہیں, ان کے ادراک میں نہیں. حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ کے ذکر کے لیے چند لوگ اکٹھے ہوں اور جب وہ محفل ختم ہو تو فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, میرا اللہ فرماتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں, یا اللہ زمین میں کچھ بندے تھے تیری یاد میں اکٹھے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کیا چیز طلب کر رہے تھے, یا اللہ جنت کے طالب تھے. تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے, یا اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا میں نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے پناہ دے دی. بلکہ اللہ پاک یہاں تک پوچھتے ہیں کہ اگر کیا انہوں نے جنت کو دیکھا, یا اللہ نہیں دیکھا, اور میں اگر دیکھ لیتے تو یا اللہ اور زیادہ طلب کرتے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا, یا اللہ نہیں دیکھا, اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے. تو اللہ پاک فیصلہ فرماتے میں نے انہیں جنت دے دی اور جہنم سے خلاصی دے دی. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہاں ایک بندہ آیا تھا, اس کا کوئی کام نہیں تھا, وہ کسی بندے سے ملنے آیا تھا, کسی کام کی غرض سے آیا تھا, تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. فرمایا وہ محفل ایسی ہے جو بھی آیا وہ بھی رنگا گیا, نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. شونیزیا کی جامع مسجد بغداد میں ایک محفل بیٹھی تھی اور وقت کے بہت بڑے محدث گزرے، اس میں تاجر بھی تھے، اس میں دکاندار بھی تھے، اس میں جو چھوٹے بھی تھے، اس میں بڑے بھی تھے، وقت کے محدث اللہ کے ولی گزرے اور ایسے دروازے سے جھانکا، اندر ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا تھا جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، ایسے دیر تک دیکھتے رہے اور دیکھتے دیکھتے سے چلے گئے اور آنسو بہے، تو کسی نے پوچھا کیا دیکھا اور کس چیز پہ روئے؟ فرمایا میں بہت دور تھا، بہت دور، آسمان سے ایک نور کا میں نے حلقہ دیکھا، حلقہ دیکھا، وہ ایک جگہ اتر رہا، میں اس نور کے حالے کے تعاقب میں میلوں سے چل کے آ رہا ہوں، وہ نور کا حالہ اس مسجد کے اندر آیا، میں نے کہا مسجد کے آج تک تو میں نے نہیں دیکھا، پھر دیکھا تو حیران ہوا، کچھ لوگ تھے جو اللہ کے ذکر میں مشغول تھے، اللہ کے ذکر میں، درمیان میں یہ بات بتانا بھول گیا، رمضان میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور ان کے اوپر نور برس رہا تھا اور دل کی نظر رکھنے والے نے وہ دیکھ لیا تھا، دل کی نظر رکھنے والے نے وہ دیکھ لیا تھا، اللہ کی محبت میں ان قربانیوں کو ٹھنڈے دل سے قبول کرنا اور سہنا اور دل کی اندر کی تنگی کو اندر ہی اندر دبا دینا، قہرِ درویش بر جانے درویش، اندر ہی اندر کسی کو اظہار نہ کرنا، دل زیادہ دکھ جائے تو رب سے بیٹھ کے باتیں کرنا، خوش قسمت ہیں آپ، خوش قسمت ہیں۔ رات آپ نے ابن سابات کی بات سنی تھی، سنی تھی یا نہیں سنی، جو بعد میں شیخ احمد ابن سابات بنے، آپ نے اس قصے کو بہت سوچا، ایک میرا وجدان اور میرا خیال کہتا ہے اس قصے نے آپ کے اندر بہت ہلچل مچائی، ایسا ہے؟ ہیں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے احمد شہباز کی 40 سال کی زندگی ایک طرف، 27 سال کی زندگی ایک طرف، اور پھر اس کے بعد اس نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے پہ اس کے اندر کی جو ناگواریاں، پریشانیاں، مشکلات، مسائل آئے، ان کو ٹھنڈے دل سے سہا اور سفر باقی رکھا، اور آخر کار اس سفر پہ پہنچے جس سفر پہ بہت کم لوگ پہنچ سکے تھے۔ اخراب بھی انسان ہے، انسان گھبرا جاتا ہے، کمزور انسان ہے، آج ہماری وہ طاقتیں، وہ قوتیں نہیں رہیں جو قوتیں اور طاقتیں ہونی چاہیے، لیکن سچ پوچھیں یہ روزہ آپ کو زندگی کا بہت بڑا سبق بھی دے رہا، راہیں بھی دے رہا، منزلیں بھی دے رہا اور اللہ کا قرب بھی دے رہا، اور ایک انوکھی چیز جو سب سے زیادہ دے رہا، نسلوں کے لیے رزق، وسعت، عزت اور برکت کے دروازے کھلوا رہا، نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے، تو اللہ کے لیے بھوکھا رہے اور اللہ تجھ تیری نسلوں کو بھوکھا رکھے، ہو سکتا ہے؟ سوچے تو سی میری بات کو، میں چھوٹے سے فکر میں اپنی کتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں، تو اللہ کے لیے بھوکھا رہے اور اللہ تیری نسلوں کو بھوکھا رکھے، ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک صاحب نے، علامہ عبد الرحمن صاحب تھے، 96 سال کی عمر میں فوت ہوئے، نواب اف کلات کے وزیر تھے، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے محسن تھے، میرے پردادا کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا، میرے پردادا 1933 میں فوت ہوئے تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان کی موت کی کیفیت میں بتاتا رہتا ہوں کہ سارا دن لوگوں سے معافی تلافی کی، الوداع کیا، ہر ہندو ہر مسلمان سے ملے، آخر میں مسجد کے ساتھ مسجد کے پاس گئے، مسجد سے ان کا پیار تھا اور مسجد کو بھی الوداع کہا، اور اس کے بعد رات کو عشاء پڑھ کے سو گئے، صبح اٹھے، تہجد پڑھی، اور اس کے بعد اپنے انگوٹھے خود باندھے، اپنے ہاتھ سیدھا کیا، چادر اوڑے اور اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ ان کی زندگی تھی، انوکھی زندگی تھی۔ مجھے ان کا واقعہ، علامہ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے درویش آدمی تھے، انہوں نے سنایا۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھ سے عربی میں حدیثیں سنتے تھے، عربی میں حدیثیں۔ فرمایا مجھے سامنے حدیثیں بیان کر، اردو میں نہ بیان کر، عربی کے اصل متن میں بیان کر، عربی کے اصل متن میں بیان کر۔ اور پھر میری عربی کی تصحیح کرتے تھے، تو نے یہ فلاں فلاں غلطی کی ہے۔ اور فرمایا پھر حدیث سنتے تھے، سند کے ساتھ سنتے تھے، کہہ رہے سند کے ساتھ سنا۔ یہ پرانے پڑھے ہوئے علامہ تھے، جامعہ عباسیہ کے پڑھے ہوئے علامہ تھے، منشی فاضل، فاضل، علامہ، یہ ڈگریاں تھیں وہاں۔ اور فرمایا مجھ سے حدیثوں کی سندوں کے ساتھ سنتے تھے، ان کو سندوں کی سندیں یاد تھیں۔ ایک بات انہوں نے سنائی، میں بات کوئی اور موضوع پہ چلا گیا، ایک بات انہوں نے سنائی، اور یہی بات میری نانی اما نے بھی سنائی کہ 100 سال سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، 2009 میں فوت ہوئی، کہ وہ رات کو رمضان میں لوگوں کو روزے کے لیے اٹھاتے تھے۔ ان کا بڑا کپ تھا، بڑا جسم تھا، اور 14 گز کے جو ہے وہ 14 گز کی ان کی شلوار ہوتی تھی، 14 گز کی، میں نے دیکھی بھی تھی، اور قمیض اور بہت بڑی پگڑی ہوتی تھی، بہت بڑا جسم تھا، آواز بہت بڑی تھی، اور لوگوں کو اٹھاتے تھے، اٹھاتے تھے۔ کہنے لگے ایک دفعہ رات کو گلیوں میں رمضان میں لوگوں کو روزے کے لیے اٹھا رہے تھے، ایک مجذوب ملا، اور اس نے کہا، ان کا نام حاجی فتح محمد تھا، عالم تھے بہت بڑے، کہا فتح محمد، تو لوگوں کو بھوکا رکھنے کے لیے اٹھا رہا؟ کہا نہیں، تو روزہ رکھوانے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر تو لوگوں کو روزہ رکھوانے کے لیے اٹھا رہا اور خود روزہ رکھ رہا، تو پھر اللہ پاک تیری نسلوں کو کبھی بھوکا نہیں کرے گا، اور اللہ تیری نسلوں کو سدا ہرا بھرا کرے گا۔ بہت ساری اس مجذوب نے دعائیں دیں، اور کہا کہ میرے کھڑے ہوئے مجذوب میری آنکھوں کے سامنے گم ہو گیا، اور اللہ کا صاحب فرمانے لگے یہ محفل میں میں نے ان سے خود بات سنی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس محفل میں جہاں تسبیح خانے میں آپ بیٹھے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہو؟ پچھلے سے پچھلے سال کی ایک بات سناؤں آپ کو۔ رمضان گزرا، رمضان کے کوئی تقریباً 12-15 دن کے بعد کچھ احباب یہاں رہ جاتے ہیں، ایسے احباب ہیں اب بھی رہیں گے، یعنی وہ اپنے گھروں کو نہیں جائیں گے۔ بہت سا مجمع گھروں کو چلا جاتا ہے، ہماری طرف سے اجازت ہوتی ہے گھروں میں عید کرنے کی، کچھ احباب ایسے ہیں جو یہاں رہ جاتے ہیں۔ ان میں ایک صاحب تھے، ان کی عمر کوئی ہوگی، کوئی 55-57 سال کی عمر کے، ٹیچر تھے، اسکول کے، مڈل اسکول کے ٹیچر تھے۔ اب بھی میرے پاس ان کا آنا جانا، ان کا تعلق ہے۔ میں تشریف خانے میں آیا، یہ اسی تشریف خانے کی بات ہے، 2 سال ہو گئے غالباً، یہ ہمارا تیسرا رمضان ہے، اللہ پاک نے یہ بلڈنگ دی ہے، تیسرا رمضان ہے، ہم 19 رمضان کو یہاں منتقل ہوئے تھے، آج 19 رمضان ہے، اللہ اکبر، آج 19-20 ہے، یعنی 3 سال ہو گئے۔ پہلا رمضان تھا جب، یعنی اس بلڈنگ میں. تو میں ایسے آیا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے اوپر دسترخوان پہ, میں آ کے ساتھ بیٹھ گیا, میں بھی ان کے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے لگا, اللہ کے مہمان ہیں. تو کہاں سے آئے آپ؟ میں جی فلاں جگہ سے. دو تین آپ بیٹھے تھے. اس نے کہا میں فلاں جگہ سے, میں فلاں جگہ سے. اچھا ماشاءاللہ. میں نے پوچھا کب آئے؟ مجھ میں اتنا زیادہ بندے تو یاد نہیں رہتے مجھے. جی میں نے کہا میں, ایک نے کہا میں شعبان میں آیا تھا, 15 شعبان سے بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں, زیادہ تعداد رمضان میں, میں رمضان میں. اچھا ماشاءاللہ. کہاں سے, کیا کرتے ہیں؟ ایسے میں نے حال احوال لیا. حال احوال لیتے لیتے مجھے اس بندے کے چہرے سے احساس ہوا کہ اس کے اندر صالحیت ہے اور بہت روحانیت ہے اور بہت نورانیت ہے. ایک میرا احساس ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے, میں کوئی پہنچی سرکار تو نہیں ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کیا پایا رمضان میں؟ تو تین بندے غالباً اور بھی بیٹھے تھے. کیا پایا رمضان میں؟ سب نے بتایا کہ ہم نے یہ پایا, یہ پایا, یہ پایا. رمضان یہی گرمی کا چل رہا ہے, اور مزید یہی پیشین گوئی ہے کہ 8-10 سال چلے گا. کیوں جی, یہی پیشین گوئی ہے, حالات کے مطابق زہر ہے, چلے گا. کوئی زندگی میں گرمی کا ایک رمضان دیکھتا ہے, کوئی زندگی میں گرمی کے 2 رمضان. میرا دوسرا رمضان ہے گرمی کا. تو کوئی تیسرے رمضان والے بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے گرمی کا تیسرا رمضان دیکھا ہے؟ کوئی آپ ہیں؟ آپ ہیں؟ اچھا بیٹھے ہیں. اچھا بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. میں نے پوچھا میں کیا گزرا آپ پاس, کیا پایا, کیا حاصل کیا؟ میری طبیعت ہے, میں پوچھتا رہتا ہوں, سیکھتا رہتا ہوں. سب نے بتایا. تو مجھ سے کہنے لگا کہ بہت پایا, بہت حاصل کیا. اس کے لہجے نے بتایا کہ یہ کچھ بتانا چاہتا ہے, لیکن سب کے سامنے نہیں. تو میں اٹھا تو میرے پیچھے آیا, میرے پیچھے آیا تو میں نے محسوس کیا کچھ کہنا چاہتا ہے. میں کہا جی اوپر, یہ سیڑھیاں میں سامنے والی اتر رہا تھا جہاں آپ اوپر جاتے ہیں. تو میں نے کہا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں کہنا چاہتا ہوں. جی میں نے کہا کہیں. کہنے لگے میری سابقہ زندگی کوئی اتنی اچھی نہیں, لیکن اتنی بری بھی نہیں. میں نے زندگی بہت بڑی نیکیاں بھی نہیں کی اور بہت بڑے جرائم بھی نہیں کیے, بس ایسے درمیانی زندگی گزاری. چند سالوں سے تسبیح خانے کا ایک تعارف ہوا, اور تسبیح خانے کے تعارف نے مجھے بہت کچھ دیا. اس سال میں نے نیت کی میں رمضان یہاں گزاروں گا. رمضان کے 19 روزے وہاں رکھے چھوٹے تسبیح خانے میں, باقی یہاں آ گئے. اور کہنے لگا کہ میں نے ایک چیز محسوس کی ہے اور بہت عرصے سے محسوس کر رہا ہوں. کہنے لگا میرا معمول ہے, میں روزانہ سورت رحمان اور سورت الشمس, یہ اس کی بات تھی, یہ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں. بس مجھے ان دونوں سورتوں کا شوق ہے اور بہت زیادہ پڑھتا ہوں, اور مجھے اتنا زبانی یاد ہے کہ میں منٹوں میں یہ پوری کر لیتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں. کہنے لگا ایک دفعہ میں سورت الشمس میں نے 85 بار پڑھی, اور سورت رحمان جو ہے وہ 100 دفعہ سے زیادہ پڑھ لی. پڑھتا رہتا ہوں. اس کے مسلسل پڑھنے سے یہ سال آٹھ سال کا میرا معمول ہے. میرے رب نے مجھ پہ کچھ چیزیں اللہ مجھے کھول دیتا ہے. کہنے لگا مجھے جنات ایسے واضح نظر آتے ہیں, اللہ کی مخلوق واضح نظر آتی ہے, اور مجھے انسان نظر آ جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا کتا ہے یا بندر ہے یا خنزیر ہے. حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ کی بات کہ میں کشمیری بازار میں جا رہا تھا, ایک درویش آیا اور اس نے اپنی ٹوپی اٹھا کے میری پگڑی ہٹا کے اپنی ٹوپی وہاں رکھ دی. میں نے بازار میں دیکھا تو انسان کم تھے, جانور بہت زیادہ تھے. جس کو قرآن کہتا ہے اولائکا کل انعام بل ہم اضل, کہ وہ جانور نہیں جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں جب مدینے والے کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو ہر لگے یہ چیزیں مجھے وہاں سے نظر آتی ہیں سورت رحمان اور سورت وشمس کے بہت زیادہ پڑھنے سے وہاں سے نظر آتی ہیں. پھر لگے میں نے تسبیح خانے میں دیکھا ہے کتنے چہرے ایسے جو میں رمضان سے پہلے آیا رمضان میں آئے, کسی کا چہرہ ایک بگڑے ہوئے سانپ کی طرح, کسی کا چہرہ بندر کی طرح, کسی کا چہرہ خنزیر کی طرح, کسی کا چہرہ کتے کی طرح. میں نے دیکھا 10 رمضان کے بعد میں نے سب کے چہرے انسانوں جیسے دیکھے. میں کہنے لگے میں نے انسان دیکھے اور میں نے یہاں اس مجمع میں ایسے لوگ دیکھے جب وہ چلتے تھے آج سے نور ان کے ساتھ چلتا تھا ایسے, اور وہ مجمع میں موجود تھے اور عرش نور ان کے ساتھ چلتا تھا اور مجمع میں موجود تھے اور ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتا تھا نور اس پہ بھی چھتری کر لیتا تھا. جیسے بہت بڑا شاور ہو پانی کا, بندہ بیٹھے تو ساتھ دوسرے بھی بیٹھ جائیں تو پانی ان پہ بھی گرتا ہے, لیکن ان پہ بھی نور چھتری کی طرح پڑتا تھا اور جب وہ بندہ چلتا تھا نور اسی کے ساتھ ہوتا تھا اور جس کے ساتھ اور جس جس جگہ سے بھی گزرتا تھا نور اسی پہ پڑتا تھا, اور وہ نور ایسا تھا جو لوگوں کے بگڑے ہوئے چہرے بدل دیتا تھا. یہ میری باتیں سمجھ نہیں آئیں گے, برتن ہوں گے بڑے تو پھر تو سمجھ آئیں گے, ورنہ اس کے کئی رنگ کئی روپ کئی نقشے اور میری بات کے خدا نخواستہ کئی تعبیریں آئیں گی کہ شاید یہ اپنی اور تسبیح خانے کی کرامتیں بیان کر رہا. میں 19 رمضان کیا میری پچھلی پوری تاریخ پورے نیٹ پہ موجود ہے, میں نہ کرامتیں بیان کرتا ہوں نہ خواب بیان کرتا ہوں نہ زندگی کی انوکھی انہونی چیزیں بیان کرتا ہوں, اور اتنے دروس آپ نے بھی سنے ہیں میں, اور یہ میں اپنا کوئی کمال نہیں بیان کر رہا, یہ بھی واضح بتا رہا ہوں. ایک اللہ کے بندے کا کمال جو قرآن کی برکت سے اس پہ کھلا. کس کی برکت سے؟ قرآن کی برکت سے, سورت رحمان اور سورت وشمس کی برکت سے اس پہ کھلا. ایک مڈل کا ٹیچر اس پہ کھلا. کہنے لگے میں نے یہاں ایسے ایسے چہرے دیکھے جن کے چہرے پہ نور, جن کی پیشانیوں پہ نور, جن کے دل پہ نور, اور میں نے یہاں حیرت انگیز چیزیں دیکھی. کہا بہت کثیر تعداد میں میں نے جنات دیکھے جو یہاں رمضان گزارنے آئے ہوئے تھے. میں نے نہیں دیکھے, حکیم طارق نہیں کہہ رہا, اور یہ اس نے اگر دیکھا اس کی غلطی بھی ہو سکتی ہے. یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں جس کو آپ جھٹلائیں تو گناہگار ہو جائیں. آپ میں سے جو جھٹلانا چاہے جھٹلا بھی سکتا ہے, اس کو حق ہے, آپ گناہگار نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے, حدیث تو نہیں بیان کر رہا میں کہ اگر آپ جھٹلائیں گے کافر ہو جائیں گے مرتد ہو جائیں گے. اگر کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اس کو کہہ بھی سکتا ہے کہ مبالغہ ہے, اللہ نہ کرے جھوٹ ہے دھوکہ ہے, اپنی کرامتیں پھیلائی جا رہی ہیں, وہ اس کو جو رنگ دے اس کی مرضی ہے. انوارات دیکھے میں نے یہاں حیرت انگیز, اور کہا کہ جب مراقبہ اور ذکر ہوتا تھا تو یہاں نور اتنا ہوتا تھا جس کی حد میں. کہا کہ اللہ کے فضل سے میں وضو کے دوران گناہ گرتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں, اور کہا کہ میرا یہ کشف جو کچھ مجھے ملا ان دو صورتوں کی وجہ سے ملا, ان دو صورتیں. ابھی اس نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں, میں بڑے احتیاط سے ایسے, اور میرے ہاں خرگوش ہیں بچوں کے رکھے ہوئے ہیں, خرگوش کا مزاج ہے نئی جگہ نہیں جاتا, بڑی احتیاط سے قدم ناپ تول کے جاتا ہے میں نیچے کہیں گر نہ جاؤں. تو نئی جگہ ہوتی ہے تو بندہ احتیاط سے پاؤں رکھتے ہیں, اور مسافر ہوتا ہے تو احتیاط سے قدم اٹھاتا ہے کہیں راستہ نہ بھٹک جاؤں, سڑک یوں نکلنی تھی یوں نہ نکل جاؤں. میں ابھی احتیاط سے بول رہا ہوں, اور یہ میں اپنی کیفیات نہیں بتا رہا. یہاں اس مجمع میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی کیفیات نہ معلوم کتنی لیے اپنے دل میں بیٹھے ہیں. ہاں اپنے دل میں بیٹھے ہوں گے, اور مجھے یہ کیفیات بہت لوگ ضرور بتاتے ہیں بحیثیت مرشد کے, پیر کے, رہبر کے, یا تسبیح خانے کے خادم کے. کوئی بھی حیثیت لے لے, مجھے اکثر یہ کیفیات ملتی ہیں, خط کے ذریعے ملتی ہیں, دستی خط کے ذریعے ملتی ہیں, یا ملاقات کے ذریعے ملتی ہیں. انوارات, نور, ساری باتیں مجھے اس کی لگی, لیکن ایک بات بڑی زبردست لگی کہ میں نے دیکھا کہ 10 رمضان کے بعد کسی کا چہرہ, بس سب کے انسانوں کے چہرے تھے. دل بدلے بغیر انسان کا چہرہ نہیں بنتا. دل کی دنیا بگڑی ہوئی ہے تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک قبر کھودنے والے, دفن کرنے والے سے پوچھا کیا حال ہے, تو اس نے یہی بتایا کہ میں نے اپنی گردنوں کو, لوگوں کی گردنوں کو پھرا ہوا پایا, اور ایک کفن چور نے توبہ کی تو توبہ کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے لوگوں کی صورت کیا دیکھی. فرمایا بہت کم انسان دیکھے, اکثر کے چہرے میں نے جانوروں کی طرح دیکھے, کیونکہ اللہ کے حبیب نے میرے رب سے یہ منوا لیا تھا کہ اس دنیا میں ان کا چہرہ نہیں بگڑے گا, اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی تھی. یہ مدینے والے کے احسانات ہیں ہمارے اوپر. ایک مجمع ہے جس میں مجھ جیسے غلطیاں کرنے والے, خطائیں کرنے والے, اور اپنے عیبوں کا ٹوکرا اور پوری کی پوری بوریاں پسڑی لے کے آنے والے, اس کے باوجود رب کی شان کریمی اور عطائیں کتنی ہیں. رب تھوڑی سی قربانیوں کو نہیں جانتا. ہر طرف فتنوں کا دور ہے. اچھے خاصے صحت مند لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, اور ان میں بیمار بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, لاچار بھی ہیں, پردیشی بھی ہیں, اور یہ روزے اور روزے کی سختیاں مشقتوں کو سینے سے لگائے, پردیش کو سینے سے لگائے, نہ فریاد ہے, نہ شکوہ ہے, نہ کوئی شکایت ہے, اور رب کے ساتھ شکر کے جذبے کے ساتھ چل رہے. کیا میرے رب کے ہاں کوئی انصاف نہیں ہے؟ کیا میرا رب انصاف نہیں رکھتا؟ انصاف رب کے پاس نہیں ہوگا تو اور کہاں ملے گا؟ پیار رب کے ہاں نہیں ہوگا تو اور کہاں ملے گا؟ محبت رب کے ہاں نہیں ہوگی تو اور کہاں ملے گی؟ ایک سچے جذبے کے ساتھ, سچی طلب کے ساتھ چلتے جائیں, چلتے جائیں. دو عشرے کوچ کر گئے, تیسرا عشرہ کی آمد آمد ہے, اور آخری عشرے کی آمد آمد ہے. برکات بھی سمٹ گئی, تھکان بھی کچھ زیادہ ہو گئی. کیوں؟ مزدور کو اس وقت مزدوری ملتی ہے شام کو ذرا جب تھک جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ یا صبح جاتے ہی فریش فریش مزدوری ملی اور جا ایسے ہوتا کیوں لول ایسے ہوتا ہے شام کو جب تھک جاتا ہے اور تھکن سے چور ہو جاتا ہے, پھر مزدوری ملتی ہے. آخری عشرہ تھکن کا, عبادت بھی زیادہ, تلاوت بھی زیادہ, اور تسبیح بھی زیادہ, اور راتیں بھی منور, اور 20 روزوں سے جسم بھی ذرا نڈہال ہو جاتا ہے. اب یہاں اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق. آج میری طبیعت بہت خراب تھی, میں نے تکبیر نہیں کہی. میں نے عشاء کی آپ حضرات کے خلوص سے عشاء کی تکبیر اپنے ذمے لے لی تھی. میں نہیں کہہ سکا تکبیر, بہت زیادہ طبیعت خراب. میں نے کہا شاید تراویاں پڑھ سکوں گا. اللہ آپ حضرات کے خلوص کو جزائے خیر دے, مجھے آج آپ نے تراویاں پڑھا لی. لیکن اس طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آج میں اپنے دل کو بھی تسلی دے رہا ہوں, اور آپ کو بھی تسلی دے رہا ہوں, اور اس مڈل اسکول کے ماسٹر صاحب کی آج میں نے آپ کو کیفیت بتائی ہے. معجزے تسلی کے لیے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، نبیوں کے معجزے اعتماد تسلی کے لیے ہوتے ہیں، اور ولی کی کرامت بھی اعتماد اور تسلی کے لیے ہوتی ہے کہ ہم چل رہے، ٹھیک چل رہے، اور یہ اللہ کی مدد، اسے میں معجزہ نہیں کہوں گا، کرامت نہیں کہوں گا، اللہ کی مدد کہوں گا قرآن کی برکت سے، یہ بھی تسلی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ اپنا کرم اور فضل فرما رہا، اور اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑ رہا، اور اللہ پاک جل شانہ کی نظر اس مجمع پہ ہے، اس مجمع پہ میرے رب کی نظر ہے۔ نہ مایوس ہوا کریں، نہ پریشان ہوا کریں، رب کی رحمت بھی ہے اور رب کا کرم بھی ہے، اور انشاءاللہ یہاں سے بہت کچھ لے رہے ہیں اور لے کے جائیں گے، پر عزم رہیں، اپنی ہمت کو بڑھاتے رہیں، اور اگر اپنے آپ کو آپ کے حال چھوڑ دیا پھر تو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکیں گے، تسبیح کے لیے نہیں اٹھ سکیں گے۔ اللہ نے ساری یہاں سہولتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور رحمتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور برکتیں پھیلائی ہوئی ہیں، نور کے کھانے بھی ہیں اور دسترخوان کی غذاؤں کے کھانے بھی ہیں، بہت برکتیں پھیلائی ہوئی ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، یہاں رہنے والوں کو روزوں کی وہ شدت محسوس نہیں ہوتی جو باہر گرمی میں پھرنے والے ان کو ہوتی ہے۔ آپ حضرات بہت پرسکون سہولت سے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے استفادہ کر رہے، عزم سے، حوصلے سے درگزر کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، انشاءاللہ ہمارا سفر اللہ کی رحمت سے قریب ہے، اور ان قریب اللہ کی رحمتیں اور متوجہ ہونے والی ہیں۔ بس آپ حضرات کی جھولیاں بہت بھر چکی ہیں، آپ حضرات کو اللہ پاک نے بہت دے دیا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے، میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا، پھر سوچیں گے اے کاش کے تسبیح خانے میں چار لمحے اور گزر جاتے، اور وہاں کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں اور بہتر ہو جاتی۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ان موقعوں کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے شکر گزاری کے سچے جذبے کے ساتھ، وہ شہنشاہ بہت کریم ہے، وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اور زیادہ عزم کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آمین 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 آمین۔ بحرمت سید الابرار والمرسلین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قیام کرنے والے حضرات قریب تشریف لائیں، جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے ہیں قریب تشریف لائیں، سارے حضرات قریب تشریف لائیں۔ خیریت سے آپ حضرات؟ ٹھیک ہے۔ آج کون حضرات نئے تشریف لائے، ہاتھ کھڑا کرے۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، اور صدا خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، قربانی تو ان لوگوں کی ہے جو ٹھنڈے علاقوں سے یہاں لاہور میں روزہ رکھنے آئے ہیں، صحیح بات، یہاں موجود ہیں لوگ، یہاں سے وہاں جائیں، وہ یہاں سے یہاں آئے، ہماری کہاں قربانی ہے؟ جن کے ہاں گرمی ہے، گرمی ہے، ان کے ہاں تو ہر جگہ گرمی ہوگی، کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جن کے شہروں میں گرمی ہے، کھڑا کریں ہاتھ، سارے وہی بیٹھے۔ اچھا، ادھر بجلی کی کمی، ادھر وسائل کی کمی ہے، ہر جگہ ہے۔ ہمارے ملک کے بادشاہ بیچارے کیا کریں، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، ہمارا کوئی سیاسی مزاج تو ہے نہیں، نہ آج تک تسبیح خانے کے ممبر سے کوئی ایسی بات چلی ہے، اور اللہ کرے کبھی نہ چلے. حالات حاضرہ ہمارا موضوع نہیں، ہم تو آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کریں گے. آسمان سے اوپر اور زمین کے نیچے سے، کہ زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، ہمارا تو شعبہ یہی ہے. تو گرمی والے جو ہیں وہ تو ویسے ان کی جہاں بھی رکھیں قربانی ہے، لیکن اصل قربانی تو ان لوگوں کی ہے جو ٹھنڈے علاقوں سے، ٹھنڈے علاقوں سے. ایک صاحب یہاں کہنے لگے جی میں ساؤتھ افریقہ سے آیا، وہاں تو 9 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. کون بیٹھ کون ہے جی بیٹھا ہے بندہ ہے؟ اچھا تسبیح خانہ ہے، اچھا خدمت میں. وہ کہنے لگے کہ میرا تو 9 گھنٹے کا روزہ اور یہاں 16 گھنٹے کا روزہ. کتنے گھنٹے اس کو زیادہ پڑ گئے؟ 7 گھنٹے پورے. لیکن اللہ پاک جل شان ہو اس قربانی کے بدلے میں کیا دیتے ہیں آپ نہیں سوچ سکتے. یقین جانیے ان ماسٹر صاحب نے، ٹیچر نے جو مجھے باتیں بتائیں، اور یہ ہر سال کیفیات ہوتی ہیں. ہم ایک فارم دیتے ہیں لوگوں کو، آپ کو بھی دیں گے فارم، دیں گے دیا ہے. اچھا وہ لوگ پر کر کے اپنی کیفیات بھیجتے ہیں. چلو ایک بندہ خدا نہ خواستہ مبالغہ کرے گا یا غلط بیانی کرے گا، دوسرا کرے گا، تیسرا کرے گا، کیا سارے یہی کام کریں گے؟ ایسی ایسی کیفیات ملتی ہیں اس رمضان میں، یعنی ہر رمضان میں کتنے کتنے لوگوں کو کیا کیا زیارات نصیب ہوتی ہیں، کتنی عجیب و غریب ہستیوں کی، اور کتنے لوگوں کو اللہ کی خاص محبت ملتی ہے، اور کتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. کیا کیا، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں فیصلے کرتے ہیں، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کنہوں نے کس کی کیا زندگی تھی، اور کس کی کیا، میں کیا بیان کروں، منہ سے کیا لفظ بولوں، اور اللہ پاک جل شانہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا. جب 9 بندے قربانی کرنے والے ہوں، سن لیجئے، 9 بندے جس جگہ 9 بندے روزے کے ساتھ قربانی کرنے والے ہوں، کتنے آدمی؟ صرف 9 آدمی روزے کے ساتھ قربانی کرنے والے ہوں اور 9 بندے ہوں، اور وہ جم جائیں اور قربانی، اللہ کو اپنی قربانی دکھائیں، اور دن رات کے اعمال میں رمضان میں اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، صرف 9 آدمی. فرمائیں یہ 9 آدمی 9 لاکھ ان لوگوں پہ بھاری ہیں جن کے مزاجوں میں قربانی نہیں، جن کی طبیعتوں میں، وہ طبیعتوں کے غلام ہیں. تو یہ ان 9 لاکھ پہ بھاری ہیں جو طبیعتوں کے غلام ہیں، صرف 9 بندے. یہاں تو آپ حضرات سینکڑوں آدمی ہیں، اور اللہ کے فضل سے قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں، قربانی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور بہت اللہ پاک نعمتیں دے رہا ہوں. مجھے کئی لوگ ملے، مجھے کہنے لگے اللہ یہاں ایسے کھانے کھلا رہا ہم عام طور پہ گھروں میں نہیں کھاتے، اور ایسی نعمتیں اللہ کھلا رہا عام طور پہ گھروں میں وہ نعمتیں نہیں ملتی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں یہ روٹی کھا لیتا ہوں، گھر میں تو پانی پہ گزارا کرتا تھا، روزے میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں، میں یہ روٹی کھا لیتا ہوں. اللہ پاک اپنی نعمتیں، میں کہاں، میں بھی آپ حضرات کی برکت سے اللہ مجھے بھی کھلا رہا ہوں، کسی کو کیا کھلا سکتا ہوں. کسی بندے کو بہت آج غصہ آیا ہو، ناگواری تو نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. ناگواری اور غصہ، ایک بزرگ کھڑے تھے، ایک بندے کو دیکھا کہ اسے بہت غصہ اور ناگواری، رمضان کی بات نہیں کر رہا، ویسے بات کر رہا ہوں، بہت غصہ اور ناگواری، اور اس نے معاف کر دیا اور چل پڑا، اور یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. آگے گئے تو اسے کہنے لگے، اگر ہدیہ ملے تو وہ نصف نصف ہوتا ہے، نصف کر دو، مجھے آدھا دے دو. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا آپ کو ہدیہ ملا ہے، آدھا تو مجھے دے دو. انہیں کیا ملا ہے مجھے، آپ کون ہو؟ اس نے کہا آپ فلان جگہ کھڑے تھے اور ایک بندے نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور آپ نے اس کو معاف کیا اور چپ کر کے چل پڑے. ہاں، کہنے لگے میں نے دو فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھا، وہ ایک بہت بڑا دسترخوان لائے ہیں اور یہ تیرے سر پہ سجا کے چلے گئے ہیں، اور اس میں اتنے انواع اقسام کی نعمتیں ہیں، اور میں اتنی خوشبو پا کے تیرے پاس آ رہا ہوں کہ آدھی مجھے دے دے. اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا میرے سر پہ تو کچھ نہیں ہے. اس نے کہا میرے سر پہ تو کچھ نہیں. اس نے کہا نور نظر نہیں آتا اور ہوتا ہے، نور نظر نہیں آتا ہوتا ہے، میں تو دیکھ رہا. پتا نہیں آپ حضرات کو کتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہوں اور کتنے انعامات دے رہا ہوں، اور آپ کے اوپر کتنے احسانات اور فضل کر رہا ہوں. حتیٰ کہ یہاں تک جو آج نئے آئے ہیں اور مزید نئے آنے والے ہیں، وہ پرانوں کی برکات کو لیں گے. یاد رکھیے گا، جو یہاں پہلے سے رہ رہے قربانیوں کے ساتھ، وہ ان کی برکات کو لے رہے ہیں. کوئی کھانے میں شکایت آپ کو؟ کھانے کا معیار، پانی گرم ملتا ہو؟ جی، آپ حضرات کا حکم تھا کہ ہم املی آلو بخارا نہیں، ہمیں دودھ چاہیے. پھر ہم نے دودھ بنایا، مشروب ڈالا، پھر کہنے لگے جی عاشق کہتے ہیں املی آلو بخارا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایمی سجن واہ بات ہے، سجن واہ، جو آپ حکم فرمائیں ہم تو وہ کھلائیں گے. کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں افطار کے وقت دودھ پیئے تو بوجھ کر جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور املی آلو بخارا ایسیڈیٹی، اور ویسے املی آلو بخارا تو ہیپیٹائٹس کا علاج ہے، اور مسانے کی گرمی جگر کی گرمی کا علاج ہے، اور املی آلو بخارے پینے والے کو زندگی بھر میں، یہ تو ہمارا پرانا مشروب ہے حکمت کا، بھی ویسے بھی دیسی مشروبات میں ہے، اس کے میں نے پہلے فائدے بتائے تھے، یاد ہے؟ زیادہ بتاؤں گا تو پھر ہم ذرا زیادہ بنانا پڑ جائے گا. پھر بھی زیادہ ہی پی رہے ہیں، یہ تو عجیب چیز ہے. حتیٰ کہ یہاں تک ہے جو شخص باہر کے کھانوں، ہوٹلوں کے کھانوں، فاسٹ فوڈ اور بیکریوں کا مارا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ شراب کا مارا ہوا ہے، اور اس کو صرف ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ املی آلو بخارے کا پانی پلا دے، معدہ جگر پٹھے دل اعصاب، جس کا دل بہت کمزور ہو، دل کی دھڑکن زیادہ ہو اور دل کا کوئی مرض ہو، اس کو یہی پانی پلا دے. جگر کا تو کوئی مرض کے لیے ویسے ہی مفید ہے، اور معدے کی گرمی، تیزابیت، ایسیڈیٹی، اس کے لیے تو بہت زبردست چیز ہے. سارے دن کی جسم کی پانی کی کمی کو ایک گلاس چھوٹا سا گھونٹ پورا کر دیتا ہے، ایسی عجیب چیز ہے. میں صحرا میں گیا، جاتا ہوں بلکہ، مجھے ایک پرانے بابے نے بتایا کہ میں یہاں روزے رکھتا ہوں. اللہ اکبر، روزے، پر اس جھونپڑی میں ہوتا ہوں، اور یہ بس گھڑا ہے، پانی میرے ساتھ ہوتا ہے، اور رات کو روٹی جو ہے میں پکا کے رکھ لیتا ہوں، اور روٹی کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ گڑ ہوتا ہے، اسی گڑ سے میں روٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہوں، بس یہی کچھ. لیکن جس نے کام کی بات بتائی، اس بوڑھے بابے نے، کہنے لگا کہ میں روزہ کھولتے ہوئے میں یہ املی آلو بخارا میں اسپیشل شہر سے منگواتا ہوں، بس پورے رمضان میں یہی پیتا ہوں، افطار کرتا ہوں تو میں بس یہی پیتا ہوں، بس اس کا یہ فائدہ مجھے ہوتا ہے کہ آئندہ روزے کے لیے میں تیار ہو جاتا ہوں. لگے ایک دفعہ ایک رمضان میں میرا املی آلو بخارا ختم ہو گیا, اس رمضان میں بیمار ہو گیا اور میں پھر نڈہال ہو گیا اور میرے کئی روزے چوک گئے, میں اس قابل نہ رہا. اور کہنے لگے 3 ماہ 3.5 ماہ تک میں نے وہ بیماری کاٹی, صرف املی آلو بخارا میرا ختم ہو گیا تھا. یہ ایک قدرت کا نظام ہے, جس حاملہ کی کائے نہ رکتی ہو اس کو آلو بخارا پانی میں بھگو دو, خشک آلو بخارا, یہ ہم خشک ہی بھگوتے ہیں, اسی کو جس بندے کی کائے نہ رکتی ہو یا جس بندے کے اندر کچھ ٹھہرتا نہ ہو اس کو املی آلو بخارے یا صرف آلو بخارے کا پانی پلا دے, جس کسی چیز کو قبول نہ کرتا بس اس کا پانی پلا دے. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ ایک ہندو تھا, بہت مشہور طبیب تھا, اس کے بعد مٹکے میں املی آلو بخارا بھیگا ہوا پڑا ہوتا تھا, دو پیالے پڑے ہوتے تھے, ایک ہندوؤں کا پیالہ ایک مسلمانوں کا پیالہ. مریض آتا تھا تو ہندو ہوتا تھا تو ہندو کو کہتا تھا تو ایک پیالہ بھر کے پی لے, اور مسلمان ہوتا تھا تو مسلمان والا پیالہ بھر کے پی لیتا تھا اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے, بالکل تندرست ہو جاتے تھے, بہت زبردست ہائی بلڈ پریشر کے لاجواب چیز. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ غذائیں ہیں جو آپ کو صحت مند رکھ رہی ہیں اللہ کے فضل سے. آپ کے چہرے سے 19 روزوں کی تھکان محسوس نہیں ہو رہی, سچ پوچھا, یہ میں آپ کو نفسیاتی تسلیاں نہیں دے رہا, نہیں ہو رہا. ایک دوسرے کو اپنا چہرہ دکھا دیجیے گا, چہرے سے یا شیشے سے پوچھ لیجیے گا, آئینے سے پوچھ لیجیے گا, آئینہ خود بتا دیتا ہے. روز دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, اچھا جی روز دیکھتے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ ہمیں دے رہا, اللہ ہمیں دے رہا. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, آپ نے ایک چیز محسوس کی, ایسے آج کل جوتے آ رہے ہیں جو پاؤں کے نیچے چبھتے ہیں, ان کے اندر نا ایسے نوکے ہیں ہلکی ہلکی, وہ کہتے ہیں یہ شوگر والوں کے لیے ہیں یا فلاں بیماری والوں کے لیے, آپ نے محسوس کیا؟ مجھے ایک ملک ہے, وہاں کے ایک بندہ آیا, خط آیا, تحریر آئی بلکہ, اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے قالین نکال دی ہے, ہارڈ میٹس ڈالے ہیں, یعنی چار پائیاں یہ صفیں ہارڈ ڈالی ہیں جو پاؤں میں چبھیں. کیوں؟ جو چیز ہلکی ہلکی پاؤں میں چبھے اس انداز سے کہ زخم بھی نہ ہو تکلیف بھی نہ ہو, وہ دل کے امراض, شوگر کے امراض, پٹھوں کے امراض, اور دماغ کو روشن کرتی ہے اور اعصاب کو طاقت دیتی ہے. میں آج یہ بات اس لیے سوچی کہ آپ کی چٹائیوں کے جو کونے ہیں, حالانکہ میرے لیے جائے نماز بچھاتے ہیں, لیکن جہاں جائے نماز کے وہاں صرف دھاگے آ جاتے ہیں, جہاں میرے پاؤں کی ایڑیاں پڑتی ہیں وہاں جائے نماز کے دھاگے ہوتے ہیں اور وہ ہلکے 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 چبھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ ہلکی ہلکی چبھن پتہ نہیں ہمیں صحت اور فٹنس کی طرف کتنی لے جاتی ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے, ہمارے پاس وہ دیکھیں کارپیٹ ہم نے اٹھا وہاں رکھ دیے ہیں, بڑے کارپیٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے کارپیٹ رکھے ہیں, اگر یہاں کارپیٹ بچھا دیں پھر آپ کے ساتھ کیا گزرے گی؟ حبس ہو جائے گا, خوبصورت تو ہو جائیں گے, کمرہ بڑا سستا ہو جائے گا, لیکن چٹائی کے اندر بیٹھتے آپ کو پسینہ آتا ہے, چٹائی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, ایسے ہے. میں ایک جب مسجد میں گیا دیکھا تو ماربل اکھاڑا جا رہا, بڑا موٹا ماربل لگا, کیا انہوں نے کہا جی کیا گلے میں ہم نے ڈال دیا, پانی ڈال ڈال کے تھک جاتے ہیں, ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا. اس سے پہلے پلستر تھا, سادہ سا فرش ہوتا تھا, پانی ایک بالٹی ڈالتے تھے ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اس کو اٹھا کے پھر وہی فرش لگا رہے. یہ سادہ چیزیں, اور یہ سادہ چیزیں یہ صحت کی علامت ہے. تسبیحانے میں کوئی بظاہر زہری خوبصورتی نہیں ہے, اور یہ زہری خوبصورتی کا نہ ہونا اس کی خوبصورتی ہے, اس کی خوبصورتی یہی ہے. آپ حضرات الحمدللہ یہاں مجھے اب تک 19 روزے میں نے یہاں احباب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں, کوئی ایمرجنسی میں ہمیں ہسپتال نہیں لے جانا پڑا. ہاں ایمرجنسی میں ہمیں ہسپتال نہیں لے جانا پڑا، کوئی مریض نہیں، ہلکی پھلکی کوئی چیز ہوتی ہے ایسے اللہ پاک ٹھیک کر دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، دسترخوان اور ماحول جس انداز کا دیں گے اسی انداز سے نظام بنے گا. کیا خیال ہے؟ چٹائیوں کا ماحول ہے، سادہ ماحول ہے، سادہ اور کشادہ کھانا ہے، جتنا جس کا دل جی چاہے کھائے. ادھر املی اور آلو بخارا ہے، اس میں مشروب ابکری ڈالتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہم مشروب ابکری میں 90 جڑی بوٹیوں کا عرق ڈالتے ہیں. اچھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ تندور کی روٹی مل رہی اور اللہ کے نام کی برکت سے دیسی گندم کی ابھی بھی 80 بوریاں ہم نے پیسی ہیں. لنگر میں بہت زیادہ آٹا چل رہا، اور گندم جو ہے اپنی لیتے ہیں، اپنی چکی ہے، بہت بڑی مشین ہے، اور دو جوان ہیں، ان کی مائیں انہیں بھیجتی ہیں. آپ حیران ہوں گے، جاؤ لنگر خانے کی گندم پیسو. کتنی خوش قسمت مائیں ہیں، ان کی مائیں بھیجتی ہیں، ایک جوان کو اس کی ماں بھیجتی ہے کہ جا لنگر خانے کی جا کے نا، اور وہ بھی شوق سے بےچارا گندم پیستا ہے، توڑے میں ڈالتے ہیں، پھر ٹرک سے یہاں آتی ہے. یہ جس چیز کی جتنا ماحول دیا جائے گا اس کے مطابق صحت ہوتی ہے. آپ کو میں مرغن کھانے دوں، ٹکے، کباب، روسٹ، بروسٹ، اب روزہ رکھ کے دکھاؤ جاؤ. ہاں، ہم لیسے ہی نہیں پورے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آنا جانا زیادہ ہوگا. تو غذائیں، اچھا اتنی سادہ بھی نہ ہو کہ شوربہ ایسا ہو کہ ادھر سے ڈبکی مارے ادھر سے نکلے، ایسا نہیں ہے. پھر غذائیں بدل بدل کے دی جا رہی ہیں، بدل بدل کے، سادہ روٹی بھی ہے، پراٹھے بھی ہیں، پھر ساتھ دہی ہے. جو بندہ ہر کھانے کے بعد صرف 3 چمچ دہی کھا لے، کبھی کھانا نہ تیزابیت بنے گا نہ بیماری بنے گا. شہری کے بعد دہی ہوتی ہے، ہوتی اللہ پاک کھلا رہا. یقین جانیے یہ غذاؤں کا شیڈول باقاعدہ بیٹھ کے مرتب ہوا ہے کہ مدینے والے کے مہمانوں کو، اللہ کے مہمانوں کو ہم نے کیا کھلانا ہے. یہ باقاعدہ مرتب ہے، اور اس پہ نظر ثانی اور توجہ ہے بہت زیادہ. یہ میں آپ حضرات کی راحت کے پیش نظر یہ باتیں عرض کر رہا ہوں. آپ نے محسوس کیا جب ہم نے گیٹ کی دونوں چادریں نکال دی ہیں، ماحول میں کھلا محسوس کیا آپ نے، فریش ماحول ہو گیا ہے کہ ہوا کی کراسیں ادھر سے ہم سے ادھر لے جاتی، ادھر سے ادھر لے جاتی. وہ جب کل رات پرسوں رات وہ چادریں نکال رہے تھے، فون آیا ہمارے نگران مولانا کا، جی وہ چادریں والے شور کر رہے. میں نے کہا کرنے دو، تھوڑا سا شور ہوگا، ان کا سکون ہوگا، یہ صبح سکون سے سوئیں گے، کرنے دو. کہنے اسی بند کرا دے. میں کہنے مت مت کرو، ہاں اس پہ جالیاں لگا دو، باقی اس پہ پلے جو ہیں رمضان کے بعد لگانا، ابھی مزید شور نہ کرو، نکال دو ان کو. غذاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے، بہت زیادہ. میں گیا وہاں رمضان گزارا میں نے مسجد نبوی شریف میں، پرانی بات ہے، اعتکاف میں بیٹھا، میں نے جس جس کو دیکھا وہ جا رہا ہسپتال میں. ہمارا ایک بندہ تھا وہ لاہور کا بیچارہ، اس کو کرسی بٹھا کے لے گئے، وہ تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی. کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو باہر لگتے ہیں نا بوفے اور دسترخوان، وہ سخی لوگ ہیں، وہ کھلاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا کھلاتے ہیں کہ بندوں کو پکڑ پکڑ لیتے ہیں، جانے نہیں دیتے. میں نے کہا یہ اس کی کرامتے ہیں، مال ہوتا ہے بہت، پیٹ ہے وہی، اندر چل رہے ایئر کنڈیشن ہے، ایئر کنڈیشن چل رہے، یوں نکلو ٹوائلٹ آ جاتا ہے، اور اس کے بھی سیڑھیاں نہیں ایکسیلیٹر ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں میدے کے اور دل کے میں پتہ نہیں کیا باتیں شروع کر دی میں نے. کہنے لگے میں بیماری میں مبتلا تھا, باہر لے ملک میں گیا علاج کرانے کے لیے, تو انہوں نے ہدایت کی کہ اس کو کھانا کھلا کے ایئر کنڈیشن اے سی کے نیچے نہ سلانا. میرا اے سی چھین لیا ڈاکٹر نے, انگریز ڈاکٹر تھا بڑا سینئر, انہوں نے اے سی اس کو کھانا کھلا کے کبھی اے سی کے نیچے نہ سوئے. کیوں؟ کہنے لگا اس کا کھانا کبھی ہضم نہیں ہوگا, اے سی اس کو فریز کر دے گا. اب ایک چیز محسوس کرتے ہیں, ترامی میں جب کھڑے ہوتے ہیں نڈھال ہوتے ہیں, تھوڑی دیر میں بدن گرم ہوتے ہیں, تیسری رکعت چوتھی رکعت پانچویں رکعت میں ہلکا ہلکے سلف لیتے 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 سٹارٹ ہوتے ہوتے نم کر کے پیچھے چلتی ہے گاڑی, ایسے ہے ہلکا ہلکا سلف لیتی ہے کرتی ہے نا گاڑی, بعض جو بیٹری کمزور ہو اور پھر ایک دم میں پھر اس کے بعد گاڑی, یہ جسم گرم ہو رہا. اگر ہم کھڑکیاں بند کر دیں, بڑے بڑے کیبنٹ اے سی لگا دیں اور حال میں اے سی ہوں, آپ صحت مند نہیں رہ سکتے. تجربہ کر لیں, یہ آپ کو میں تجربے کی بات کر رہا ہوں, میرا یہ شعبہ ہے حکمت میڈیکل سائنس, یہ بھی تو میرا شعبہ ہے. صرف ابن شہباز کی باتیں سنانا میرا شعبہ نہیں, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی باتیں میرا بھی, یہ بھی تو شعبہ میرا. اس نے کہا اس کو اے سی سے بچانا, اور وہ کہنے لگے واقعی میں ٹھیک ہو گیا. کہنے لگے مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرے مرض کی بنیاد خود ایئر کنڈیشن تھا, اور ایئر کنڈیشن نے مجھے میرے جوڑوں کو میرے جسم کو میری کمر کو ایسے فریز کر دیا, باندھ دیا. تو کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں ماحول ایسا دیا جائے جس میں صحت بھی ہو, سادگی بھی ہو, آپ حضرات کی راحت بھی ہو, آرام بھی ہو. آپ کہیں تو پھر کارپٹ بچھا دیتے ہیں ابھی فور نا, میں تو بچھاتا ہوں. جی کہنے لگے پھر چھت پہ جا کے نماز پڑھیں گے. اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. کوئی سوال آپ حضرات کا؟ جی شوگر والے مریض پی سکتے ہیں؟ تھوڑا سا پی لیں, زیادہ نہ پیئیں. جی
جی میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے, تو چہرے کو دیکھنے سے پہلے یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ مجھے حج کا ثواب ملے گا, یا صرف بولنے سے بھی؟
نہیں ضروری ہے, نہیں ضروری ہے.
جی
اور جس نے دینا ہے وہ شعبہ اسی کے پاس ہے. میرا کام صرف محبت اور عقیدت اور ادب سے دیکھنا ہے, بس ختم. آگے بولیں.
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس نے حضرت وسلم کی خواب میں زیارت کر لی ہے, اس کے اوپر فرض ہو گیا کہ وہ اپنے ظاہر کو بھی ویسا بنا لے, یہ بات
اپنے
اپنے ظاہر کو جس طرح سے حضرت وسلم کی زیارت کی ہے.
اصل میں یہ بات عشق کی ہے, عشق کی ہے. اسے بھی ایک بات سناتا ہوں, پھر لمبی ہو جائے تو پھر ناراض نہیں ہوں گے. کتابوں میں لکھا ہے, اسلاف نے, محدثین نے, اکابرین نے لکھا ہے کہ جس کو آقا مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے اس پہ اب حجت تام ہو گئی ہے. وہ کیا؟ اس سے پہلے تو نے مجھے دیکھا نہیں تھا, پھر دیکھ کے بھی نہیں مانا تھا, اس پہ حجت تام ہو گئی ہے. اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا لیکن اب تو دیکھ لیا تھا, اب تو. لیکن اس لیے ہمیں اس عمل سے نہیں رکنا کہ چلو اب تو اوہو یہ تو عجیب بات ہوئی, لہذا اب ہمیں حضور کو زیارت نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ حجت تام ہو جائے. نہیں, ہمیں آقا کا دیدار پھر بھی کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیدار ہی ہمیں بخشوا دے گا, کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کوئی عام چیز نہیں ہے, عام چیز نہیں. جی اور کسی کا سوال؟ جی جی
حضرت, خواہش ہے کہ آپ جمعۃ الوداع پہ عصر کی نماز کی امامت آپ فرمائیں. آپ کی امامت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں.
کب ہے جمعۃ الوداع؟
اگلا جمعہ.
اگلا جمعۃ الوداع ہے یہ جو آ رہا. اچھا اثر کی نماز. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کرے یاد رہے انشاءاللہ. جی
جی, یہ بندے اگر کوئی روحانی پریشانی ہو تو جب ہم یہاں سے جائیں گے تو مجمع دن بہ دن بڑھ رہے ہیں, آپ تک خط پہنچنا بھی بہت مشکل ہے, 6 مہینے 7 مہینے کے بعد خط پہنچے گا, ملاقات بھی بہت مشکل ہے, تو اس سلسلے میں ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟
آپ کو ایک دعا کرنی ہوگی, وہ یہ کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے کہ میں آپ جیسے مخلصین کے لیے میں کچھ کر سکوں. اب سوچیں تنہا آدمی ہوں اور مصروفیتوں اور جاگنے اور مصروفیت نے مجھے بیمار کر دیا. ٹھیک, میرے پاس آج سکت نہیں تھی, یا میرے دل کی کیفیت میرا رب ہی جانتا ہے, جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو تار سے نکلی ہے وہ دھن, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے, جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں میں آپ جیسے مخلصین کی خدمت کر سکوں اور میری نیت کے کھوٹ سے مجھے رب بچائے. میری نیت کے لیے بھی دعا کرتے رہا کیجئے. ایک اللہ والے تھے مولانا عبدالعزیز دواجو رحمت اللہ علیہ, ٹنڈو آدم میں دفن ہیں, فرماتے تھے بندے کے نیت بدلنے میں کے بارے میں فرماتے تھے کہ توے پہ روٹی کے جلتے دیر لگتی ہے, نیت بدلتے دیر نہیں لگتی, پتہ ہی نہیں چلتا بندے کی نیت بدل جاتی. تو میری نیت کے لیے بھی دعا کیا کریں, دعا کیا کریں, میں محتاج ہوں. جی
تو صاحب, فوت شدہ شخص کو ہم کلمے کا نصاب روح کو ہدیہ کرتے ہیں
جی,
وہ فوت شدہ شخص کو
ہاں
کلمے کا نصاب ان کے روح کو ہدیہ کرتے ہیں تو ان کے بخش ہوتا ہے. بعض اوقات دو دو تین تین نصاب ہدیہ کرنے کے بعد بھی کوئی اس طرح کی اشارت نہیں ملتی, تو کیسے پتا چلے کہ اس کی ہوئی یا نہیں؟
یہ بخشش کا نظام اللہ کے پاس ہے, اس کے لیے بشارت ملنا ضروری نہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جیسے کیسے پتا چلے کہ میری روزہ قبول ہے, مجھے روزہ اس نے کہا جی بشارت نہیں ملی کہ میرا روزہ قبول ہے لہذا میں نے روزہ رکھا ہی نہیں. نہ, ہمارا کام ہے حکم کو پورا کرنا, اس کی شان کریمی ہے, اگلا نظام اسی کے پاس ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارا کام حکم کو پورا کرنا ہے, بس ہم حکم کو پورا کرتے چلے جائیں. جی فرمائیے. جانوروں کے لنگر کے کچھ کمالات بتا دوں. یہ کہتے ہیں میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, مجھے ایک دفعہ فرمایا, کئی دفعہ فرمایا, اور یہ میں نے درس میں کئی دفعہ, بھئی آپ نے ایسا موضوع بیان کیا تو اس پہ تو میرا درس شروع ہو جائے گا اور لوگوں کے سوالات ختم ہو جائیں گے. اس میں دو لفظ بتاتا ہوں پھر کبھی مجھے یاد دلائیے گا. فرماتے تھے طارق, بے زبانوں کا خیال رکھنا. ایک انسان بے زبان جو سوال نہیں کر سکتے, سفید پوش ہیں, عیالدار ہیں, تنخواہ خرچہ تھوڑا ہے لیکن سوال نہیں کر سکتے. جو کوچوں گلیوں چوراہوں پہ سوال کرتا ہے وہ تو اپنا گھر پورا کر لیتا ہے. ایک وہ ہیں جو بے زبان ہیں جو سوال نہیں کر سکتے اپنی عزت شرافت یا کسی چیز پہ, اور ایک بے زبان وہ ہیں جو ان جانور ہیں. اور ان بے جانوروں میں بھی وہ بے زبان جو ایسے جانور ہیں جو جیسے بلی وغیرہ یا دوسرے جانور پرندے ہیں, اور بلی کو اگر ڈالا تو کتے نے آ کے کھا لیا تو کوئی حرج نہیں, لیکن ہم نے کتے کے لیے ہمارے ہاں بلی کو لنگر ڈالتے ہیں تو بعض اوقات کتے بھی آ کے کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. ہم نے تو لنگر ڈالا بلیوں کے لیے, ہماری نیت جذبہ یہی ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کتے, اگر کھا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. بلکہ ایک دفعہ ہمارا اچھا خاصا نظام رہا, ایک کتا آتا تھا سارا بلیوں کا لنگر کھا کے چلا جاتا تھا, سارا ان کا کھا کے جا, بلی کیسے قریب ہے, کتا تو چیر کے رکھ دے اس کو. جی آپ فرمائیے.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا جب وظائف کرتے ہیں ہم سے وظائف کرتے ہیں تو وظائف کرنے میں اتنی سستی آتی ہے کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے, پورے وظائف یعنی کہ آپ کے دیے ہوئے کر نہیں سکتے, قرآن پاک تلاوت ہے, قرآن نماز ہے, تو اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ بتا دیں. کہ جو ایسے جو کام ہو جائے. اور ایک دوسرا سوال ہے کہ وظائف تو کافی یعنی کہ قاری رسالے میں دیکھتے ہیں یعنی کہ پڑھتے ہیں, تو ان میں کوئی خاص یعنی کہ کافی وظائف ہیں وہ کر نہیں سکتے, ایسے یعنی کہ یہ بھی فائدے والا ہے یہ بھی فائدے والا ہے, تو اس کی ترتیب تھوڑی سی بتا دیں.
جی آپ نے دو سوال کیے ہیں, ایک ہے وظائف میں سستی آتی ہے اور ایک یہ ہے کہ کتنے وظائف بہت زیادہ ہیں تو ان میں سے کون سے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے نا, دیکھیں سستی کے دو علاج کرتا ہوں, ایک چستی اور ایک دعا. چستی سے مراد ہمت, ہمت, اور ہمت کو انگلش میں ول پاور کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہمت. آدمی اگر اپنے آپ کو گرا دے اور کہہ دے نہیں ہو سکتا, میرا رب بھی کہتا ہے میرے بندے تیرا جیسا گمان ہوگا میں ویسے تیرے ساتھ معاملہ کروں گا, تو ہمت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ. اب آپ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی, دیکھیں میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. آپ کہتے ہیں 6 مہینے کے بعد خط ملتا ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوتی, یعنی ملاقات نے اس کو ملاقات سمجھا ہی کچھ نہیں ہے ظالمان. تو ہمت کے ساتھ جو ہے, ایک تو ہمت کو بڑھائیں, ہمت بڑھائیں, اور دوسرا جو ہے دعا ہے. اور دعا میں وہ دعائیں جن سے شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں, من العجز والکسل, یہ عجز والکسل میں آتی ہے. کسل کہتے ہیں سستی کو. اللہ کے حبیب مدینے والے نے باقاعدہ باقاعدہ یہ پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل من الجبن والبخل, یہ باقاعدہ پناہ مانگی ہے. اس کے لیے دعا ہو باقاعدہ, اعمال ہو اللہ سے, یہ بیٹی کا عمل اس کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. روحانی غسل بہت زبردست چیز ہے, بہت زبردست چیز ہے. میں تو سپارہ پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ الحمد للہ پڑھ لیتا ہوں, یوں سپارہ پڑھتے اس کو رکھ لیتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے کہا, میرا بیٹا سپارہ لیا, کہ بابا آپ نے کیا کیا, میں سپارہ پڑھا, پھر سپارہ رکھ میں اور لیا سپارہ, الحمد للہ پڑھ لیں ایک دفعہ, 3 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 بار, اللہ پاک عافیت فرما دیتا ہے. تو ایک درخواست یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا وظیفہ تسبیح نہیں ہو سکتی, صبح مجھے ایک صاحب کہنے لگے, جی آپ کے ذات کے بارے میں بہت غلط قسم کے وسوسے آتے ہیں. میں نے کہا یہ محبت کی علامت ہے, پیار کی علامت ہے. وسوسوں کا آنا برا نہیں, لانا برا ہے, ان کو دل میں پھر جمانا برا ہے. وسوسے تو خدا نہ خواستہ رب کے بارے میں بعض اوقات آ جاتے ہیں, اور اسلام اور ایمان کے بارے میں بھی آ جاتے ہیں. وسوسے تو آ ہی جاتے ہیں, ان کو دل میں توجہ ہی نہ دیں, بس ختم. ویسے بھی جہاں عشق زیادہ ہوتا ہے وسوسے نہیں آتے, سچی بات تو یہی ہے. کبھی ماں باپ کے بارے میں وسوسہ آیا کہ پتہ نہیں یہ ماں ہے یا نہیں ہے, نکاح پتہ نہیں. ایک بندے کو دیکھا, ریسرچ کر رہا, بھائی کس چیز پہ, اب ماں ابا کے گواہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ پتہ نہیں ایسی جاتی ماتی مائی کو پکڑ لیا, ابا نے ماں بنا لیا اور بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے. کبھی وسوسے آئے؟ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں وسوسے نہیں آتے. جی آپ پہلے کھڑے تھے, آپ پہلے کھڑے تھے, جی بھائی جلدی کریں.
الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں روحانی اعمال کو میں نے کیا ہے.
کیا بتا رہے ہیں؟
روحانی اعمال.
اچھا آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں آیا ہوں, روحانی اعمال کیے ہیں.
روحانی غسل 3-4 دفعہ کیا اور میرے وجود پر بڑے اثرات تھے.
روحانی غسل کیا؟
روحانی غسل,
ہاں 3-4 دفعہ کیا تو یہ کہتے ہیں میرے وجود پر بہت اثرات ہیں.
اس کے بعد مجھے پانی نظر آیا, پانی بہتا ہوا خواب میں, کہ ایک عورت اس پانی میں تیر رہی تھی, اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بھاگ گئی. میں غسل روحانی غسل کر رہا ہوں. اور یہ آپ کے رسالے میں آیا تھا کہ انسان کے ابتدائی گناہ کا جو سر درد ہوتا ہے وہ آنکھوں سے شروع ہوتا ہے.
انسان کے
ابتدائی گناہ جو آنکھ سے شروع ہوتا ہے,
ابتدائی گناہ, گناہ کی ابتدا آنکھ سے شروع ہوتی ہے.
کہتے ہیں جی وہ سبق کے بھولنے سے یاد رہے توبہ انہیں کیا جن کب کے خطا یاد رہے. آپ نے لکھا تھا رسالہ اکبری میں جو یہ شخص پڑھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے آگے یہ بھی لکھا تھا کہ اس کو لکھ کر آنکھوں پر چپا کر دیں اور بابو سب پر سوتے سوتے دوسرے پڑھتے رہیں, اس کی ترتیب بتائیں. اور میرا دعویٰ ہے کہ آنکھ بھی پاس پکی پورت اختیار کر جائے گی اور نگاہ بھی تیز ہوگی.
محمد مشتبہ لکھ کے آنکھوں پہ چپکائیں,
مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹھیک ہے جی, اب کری میں آیا تھا. ٹھیک کر لیجیے انشاءاللہ خیر ہوگی. ترتیب تو لکھی ہوئی اس میں, آپ اٹھا لیجیے. دیکھیں گزارش یہ ہے بعض تحریریں قارئین کی ہوتی ہیں, ہم اس کو چیک کر کے چھاپتے ہیں اس لیے کہ اس میں خیر ہوتی ہے قارئین کی. اچھا ہمیں بعض اوقات قارئین نے کہا جی کہ اس میں ان کے موبائل نمبر بھی لکھ دیا کریں. ایک آدھ دفعہ یہ خطا ہوئی پھر جو اس کے نقصانات ہوئے آپ سوچ نہیں سکتے, آپ گمان نہیں کر سکتے, میں آپ کو پھر یہ لمبی کہانیاں ہو جائیں گی. جی آپ بولیں. یہ آپ مائک ہے پتہ نہیں.
السلام علیکم, میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکمت اور دانائی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اس چیز سے نوازا ہے. اور ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ حضرت لقمان اور حضرت شیخ سعدی بھی اس حوالے سے بہت مشہور ہیں, تم اس چیز کے لیے کہ کوئی دعا یا وظیفہ ہو کہ بنا اس چیز کو حاصل کر لیں حکمت اور دانائی.
حکمت پانچ چیزوں میں رکھی ہے, میں نے بھی اس کی کوشش کی, کر رہا ہوں, کبھی تو مجھے مل جائے گی, آپ بھی کر لیں. پانچ چیزوں میں حکمت اور دانائی رکھی ہے, پانچ چیزوں میں حکمت اور دانائی رکھی ہے. دوسروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دیں, پہلی چیز وہی بات کہ نظروں سے کام شروع ہوتا ہے. دوسروں کے عیب دیکھنا, ان کے عیبوں کو اللہ کے حوالے کریں. اس لیے بڑوں سے بات سنی ہے کہ والدین استاد اور مرشد ڈانٹ سکتے ہیں, پوچھ گچھ کر سکتے ہیں, ان کو حق ہے. والدین استاد اور مرشد, ایک تو چیز یہ ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھنا چھوڑ دیں, بڑی اپنے عیبوں پہ جو نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھلائیں, ایک کھانے کا جذبہ, ایک کھلانے کا جذبہ, یہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے. اور کھلا کے بھی اللہ کی رضا کے لیے یہ پھر اور مشکل ہے. کوئی میری شکریہ کہے, جزاک اللہ کہے, واجب نہیں. پہلا جذبہ عیب دیکھنا, دوسرا جذبہ کھلانے کا جذبہ, اللہ کی مخلوق کو کھلائیں, علم حکمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. تیسری چیز نظروں کی حفاظت غیر محرم سے. چوتھی چیز ہر وقت باوضو رہنے کی بھرپور کوشش. اور پانچویں چیز درود پاک کی کثرت. کس کی کثرت؟ درود پاک کی کثرت. کہنے لگے مجھے ایک درویش ملے, مجذوب ملے, کہنے لگے تیری شکل سے کچھ نظر آ رہا تو ایسا کر گن کے ایک کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ لے. اور کہنے لگے میں نے گن کے ایک کروڑ دفعہ درود پاک پڑھا, اب میرے اوپر جو ہے اشعار کا الہام ہوتا ہے, اور جب الہام ہوتا ہے پھر میں کاغذ پہ لکھتا چلا جاتا ہوں, لکھتا چلا جاتا ہوں, اور پھر وہ کاغذ مجموعہ بن کے کلام اقبال بن گیا. اقبال, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے ایک مجذوب نے کہا تھا کہ گن کے ایک کروڑ دفعہ درود پاک پڑھ لے, اور میں نے پڑھا, تو یہ ہیں پانچ چیزیں جس سے علم و حکمت کے دروازے کھلتے ہیں. جی
یہ
علماء سے پوچھے, علماء کے مسائل. ٹھہریں جی, ابھی پہلے بہت سارے کھڑے ہیں. ہاں جی ہاں جی تو اس کو فون کر دیں, اس کو میسج کر دیں. مل بیٹھ کے سوچتے ہیں. کہ کیسے آپ کی شادی وہاں کرا دیں. جی
السلام علیکم. میں ایک سکول ٹیچر ہوں اور آپ سے سوال
صحیح دیا غلط دیا
اور آپ سے ملاقات کا متمنی رہا ہوں, لیکن یہ ہمارے یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چھٹیاں نہیں ملتی اور اب چھٹی ہیں.
یہ سوال اگر یہاں شروع ہو گئے, میں نے پہلے درخواست کی تھی اپنے ذاتی سوال اور ابھی ملاقات کے لیے تو بات ہو رہی ہے.
اب چھٹیاں تو میں بات کرنا چاہتا ہوں, اب مجھے ٹائم نہیں لگا. یہ ہماری
بات کی پہلے بھی ترتیب بنائی تھی, اب بھی انشاءاللہ بنائیں گے.
لیکن یہ ہے کہ میری میں گھر اب رات کا فیل ہوں تو مجھے کل صبح جو ہے نا واپس جانا پڑے گا.
اچھا
تو اس کے لیے آپ کو
جی آپ
السلام علیکم. میرا نام علی حسن ہے. میں سوال میرا یہ ہے کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں کہ آنکھیں بند کچھ لوگ کر لیتے ہیں یا آنکھیں کھول کے پڑھنا جائز ہے؟
یہ علماء کے مسائل ہیں, ان سے پوچھ. ویسے آنکھیں کھول کے پڑھیں, بند کر کے نہ پڑھیں. جی آپ اچھا جی بس اب سوالات ختم, وقت زیادہ ہے, آپ حضرات نے آرام بھی کرنا ہے, کچھ معاملات بھی کرنے ہیں. جی کیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کاغذ ایسے دے دیا؟ جی
السلام علیکم. ایسا میں نے پوچھا تھا کہ انسان کو موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے, اس پہ کس حد تک حقیقت ہے؟
کیا کہتے ہیں؟
موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے.
فرشتہ نظر آتا ہے جی.
اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ جتنا پاکستان میں شور مچا ہوا سالوں میں ڈائجسٹ میں کہ جادو جنات سے انسان کی رزق کی صحت اولاد بندش کی جاتی ہے, اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ بتا دیں
بھائی. مجھے یہ اکثر مائک کی بات سمجھ نہیں آتی, کیا وجہ ہے؟ آپ کو سمجھ آتی نہیں آتی؟ مجھے ہے نا, مجھے مائک کی آواز سمجھ نہیں آتی, پتہ نہیں ان کو آتی ہے یا نہیں آتی. آپ کو بھی نہیں آتی؟ اچھا سارے ہی کی ہیں.
میرا پہلا
سوال, مائک کا کیا فائدہ جس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا؟
میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو موت سے پہلے فرشتہ نظر آتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کہ تفسر میں ڈائجسٹ سالوں میگزین میں جتنا شور مچا ہوا ہے کہ جادو جنات سے اولاد صحت رزق کی بندش کی جاتی, کس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ بتا دیں.
جادو تو حق ہے, جنات بھی حق ہیں, لیکن ہر وہم جادو نہیں ہوتا, ہر شک جادو نہیں ہوتا, ہر بیماری جادو نہیں ہوتی, ہر نفسیاتی الجھن جادو نہیں ہوتی. ہر چیز کو جادو بنا دے, ہر چیز کو جنات بنا دے, گھریلو الجھنیں ہوں, نفسیاتی مسائل ہوں, نفسیاتی الجھنیں ہوں, ذہنی الجھنے ہوں, اور ان کو جادو بنا دیں, میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. لیکن جادو ہے اور میرے پاس کیس بھی آتے ہیں, جنات ہیں کیس بھی آتے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ ہر چیز جادو جنات نہیں ہوتی. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائے, برکت کا ذریعہ بنائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ نسخہ انہوں نے دیا، برہمی بوٹی 100 گرام، ورچ ہے لفظ ورچ، ورچ آپ نے ورج لکھا ہے، یہ لفظ اصل ورچ ہے، 20 گرام گلمنڈی، 20 گرام فلفل دراز، 5 گرام بادام، 200 گرام مصری، 50 گرام فلفل سیاہ، 5 دانے کوٹ چھان کر شہد میں گولیاں چنے کے بنائے، صبح شام ایک گولی دودھ کے ساتھ، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہوتی، بچوں کی، کتنے بچے آپ کے ٹھیک ہوئے؟ 5 بچے ٹھیک ہو گئے ہیں، ان کی اینکیں اتر گئی ہیں، کتنے کتنے نمبر کی تھیں؟ آپ کے بیٹے کے 4.5 نمبر کی اینک تھی، ڈاکٹر نے آپریشن بھی کہا تھا اور ساری زندگی اینک لگے گی، پروفیسر نے کہا تھا آپ کے کزن کے بیٹے کو 2.5 نمبر کی اینک ساری عمر رہے گی، وہ اتر گئی، ایک اور کزن کی بچی کے پپوٹے بھی ڈھیلے تھے، اس کے پپوٹے اٹھتے بھی نہیں تھے، وہ بھی فٹ ہے اور اینک بھی ختم ہو گئی ہے، بہت اچھا جی. اچھا جی باقی باتیں پھر کام شب درمیان، خدا مہربان، ٹھیک ہے، آپ نے میرا خیال ہی نہیں کیا کہ طبیعت خراب تھی، تکلیف تھی، طارق تو چلا جا دیکھ لیں، میں نے سمجھا تھا کہ شاید آپ میرا کوئی خیال کریں گے، کہیں گے کوئی بات نہیں، آج سوال و جواب مختصر ہو جائیں، کل کچھ تھوڑا سا ہم تفصیل سے کر لیں گے. اچھا اتنی مشکل سے تو ملتے ہیں جب تک تجھے نچوڑ نہ لیں، کہہ رہے اتنی مشکل سے تو ملتے ہیں. اللہ آپ کا شکریہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے فلاں صحابی سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا جا اس سے کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ان کے ملنے پہ فرشتے راضی ہوتے ہیں، ان کے چل کے جانے پہ بخشش کا سامان ہوتا ہے، اور ان کے ہاتھ ملانے پہ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے پہلے دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت. آپ کی میری محبت کس کے لیے؟ انشاءاللہ اللہ کے لیے، انشاءاللہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. مجھے ایک خوشی ہوتی ہے، آپ سارے جنتی بیٹھے ہیں انشاءاللہ، جنت میں جا رہا ہوں گا، کہیں گے مولا یہی تو تھا جس نے راہیں کچھ دکھائی تھی، کوئی ایک تو پکڑ کے سفارش کر کے لے جائے گا، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم.